الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله عز وجل في موضع آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا نبي بعدي ولا رسول بعدي وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال عليه الصلاة والسلام لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف باواز قرآن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد احترام بزرگو نوجوان ساتھیو سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج سن ہجری 1422 کے جمادی الثانی کی 17 تاریخ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج 7 ستمبر سن 2001 بھی ہے۔ جمادی الثانی کی نسبت سے امام اول خلیفہ بلا فصل سسر رسول یار غار پیغمبر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر آپ کی سیرت و کردار، آپ کے درخشندہ کارناموں پر گزشتہ 2 جمعوں سے گفتگو جاری ہے، اور مجھے آج پاکستان کی تاریخ میں 7 ستمبر کے دن کو جو مقام حاصل ہے کہ آج سے قریباً 27 سال قبل پاکستان کی قومی اسمبلی نے منکرین ختم نبوت، انگریز کے خود کاشتہ پودے مسلمہ ہندوستان، دجل و فریب، عیاری و مکاری کے ایک مجسم پیکر مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت کو قانونی اور آئینی طور پر کافر قرار دے کر ایک ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جسے صدیوں تک انشاءاللہ العزیز امت مسلمہ خراج تحسین پیش کرتی رہے گی۔ یہ عظیم کارنامہ تاریخ کا روشن باب بن چکا ہے۔ ایک وقت تھا ہندوستان کی دھرتی پر پنجاب کے اسی صوبہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے اس دعوی خبیثہ کے بعد کہ وہ مسیح موعود ہے، وہ معاذ اللہ نبی مرسل ہے، وہ مہدی دوراں ہے، وہ وقت کا نبی اور مجدد ہے، اس دعوی کے بعد حکومت وقت، اقتدار کے مالک، زمام اقتدار سنبھالنے والا طبقہ، اس کے تمام دجل و فریب اور کفریات کو تو برداشت کر رہا تھا، اس کے عقیدہ ختم نبوت پر خبیثانہ حملے کو برداشت کر رہا تھا، اس کی اسلام کی بنیادوں پر تیشہ زنی کے انداز کو برداشت کر رہا تھا، صرف برداشت نہیں بلکہ اس کی تائید بھی کر رہا تھا اور اس کی حفاظت بھی کر رہا تھا۔ ختم نبوت کے منکرین کی لگامیں ڈھیلی ہیں، زبانیں لمبی ہیں، قلم پر کوئی پابندی نہیں، لیکن جو نعرہ ختم نبوت بلند کرتا، جو مرزائیت کے تار و پود بکھیرتا، جو ان کے دجل و فریب پر مبنی، جو ان کے کذب مکر و عیاری کے اس چہرہ خبیثہ سے پردہ اٹھاتا،
اس کے لیے اسی طرح جیلیں ہوتی جس طرح آج سپاہ صحابہ کے لیے ہیں، اس کے لیے اسی طرح مقدمات ہوتے جس طرح آج مقدمات کے راستے سے آپ گزر رہے ہیں، ان کے لیے وہی رکاوٹیں ہوتی، وہی قانونی ہتھکنڈے ہوتے، وہی انداز ہوتا تھا جس انداز کو موجودہ حکمران اور سابقہ حکمرانوں نے پاکستان میں روا رکھا ہوا ہے۔ کفر بکنے والوں پر کسی دور میں بھی کوئی پابندی نہیں رہی۔ ہندوستان کی گزشتہ 100 سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، منکرین ختم نبوت دندناتے رہے، منکرین شریعت محمدیہ سر عام مسلمانوں کے نظریات کو للکارتے رہے، اصحاب رسول کی عزت و عظمت ناموس کے منکرین آج بھی دندناتے پھرتے ہیں۔ اس دور میں منکرین ختم نبوت کے خلاف آواز اٹھانا جرم تھا، آج کے دور میں اصحاب رسول کے دشمنوں کے خلاف آواز اٹھانا جرم بن گیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، نہ ہمارے آبا و اجداد نے اس دور میں خاموشی اختیار کی، نہ آج ان کی آل و اولاد اس دور میں خاموشی اختیار کر سکتے، نہ اس دور میں ہتھکڑی اور بیڑی، جیل کی سلاخیں اور کوڑے، سزائے موت اور عمر قید کی سزائیں اس دور میں بھی اہل حق کا راستہ نہیں روک سکیں، اور آج کے دور میں بھی اہل حق کا راستہ نہیں روک سکتی۔ ختم نبوت اسلام کی اساس اور بنیاد کا نام ہے۔ وہ شخص کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا جو پانچوں نمازیں ادا کرے، زکات، پانچوں نمازیں پوری طرح پڑھنے کے ساتھ زکات کی ادائیگی رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کی توحید اور حج پر ایمان لانے کے بعد یہ بات تسلیم نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، ایسا شخص ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے، بولو بولو، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب آپ جب کہتے ہیں مرزائی کافر ہیں، مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، آج کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں، مگر دوستو 30 سال پہلے، 28 سال پہلے، آج سے 29-27 سال پہلے یہ کہنا بھی جرم تھا، یہ کہنا بھی جرم تھا۔ لاہور کا مار روڈ، لاہور کی پنجاب اسمبلی آج اس بات کی گواہ ہے، لاہور کی سڑکوں پر جنرل اعظم خان جیسا بے ایمان انسان، اس نے ختم نبوت کے پرستاروں کے راستہ روکنے کے لیے کرفیو نافذ کر دیا۔ اس دور میں جو شخص روڈ پر آ کر برسر عام ختم نبوت کا نعرہ لگاتا تھا، گولی کا نشانہ بنایا جاتا تھا، سن 1953 کی تاریخ میں اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، پاکستان کی دھرتی پر 10,000 انسانوں نے گولیاں کھا کر جان جانے آفرین کے سپرد کر دی، مگر عقیدہ ختم نبوت سے فرار کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا، ختم نبوت کا منکر صرف وہ شخص نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول، کوئی نبی اور رسول آ سکتا ہے یا آ گیا ہے۔ ہر وہ شخص بھی ختم نبوت کا منکر ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 شخصیات یا 14 شخصیات، 5 شخصیات یا 100 شخصیات، 1 شخص یا 1,000 انسان نبیوں کے درجے کے برابر پیدا ہو گئے یا نبیوں سے بھی اعلیٰ پیدا ہو گئے۔ نہ آج کوئی نبی کے درجے کا پیدا ہو سکتا ہے، نہ نبیوں سے اعلیٰ پیدا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد باب نبوت بند ہو چکا، ساری دنیا مل جائے اور مل کر مقابلہ کرنا چاہے کسی ایک صحابی کا، نبوت کا درجہ تو بہت دور کی بات ہے۔ دنیا بھر کے ولی، دنیا بھر کے غوث قطب ابدال مل کر بھی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت امام الحدیث عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ غیر صحابی چاہے وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جیسا خلیفہ راشد کیوں نہ ہو وہ کسی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہاں تک فرمایا عمر ابن عبدالعزیز جیسے ہزاروں انسان مل کر بھی امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتھنوں میں جو میل ہے اس میل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. ساری دنیا کے ولی مل کر صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر صرف صحابی نہیں بلکہ تمام انبیاء کے صحابی مل کر کسی ایک نبی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب جو کہے ہمارے ایسے امام آ گئے, ہمارے ایسے مقتدا آ گئے, ہمارے ایسے پیشوا آ گئے جن کا درجہ نبیوں سے اعلیٰ ہے, رتبہ امامت بالا تراز نبوت است, امامت کا رتبہ نبوت سے اعلیٰ ہے, یا کوئی یہ کہے ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے آئمہ کو وہ مقام حاصل ہے جس مقام تک کوئی نبی مرسل اور ملک مکرم نہیں پہنچ سکتا, یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے. جس طرح رسول اللہ کے بعد مرزا قادیانی کو نبی ماننا ختم نبوت کا انکار ہے, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص یا جماعت یا گروہ طبقہ کو رسول اللہ سے درجے کے برابر میں, صحابہ انبیاء علیہ السلام کے درجے کے برابر میں ماننا یا ان سے اعلیٰ درجے پر فائز قرار دینا, یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے. اور ایسا عقیدہ رکھنا بھی لا شک دائرہ اسلام سے ہے یا نہیں ہے. اور یاد رکھو ختم نبوت کا انکار صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلاں کو نبی مانتا ہوں, فلاں کو رسول مانتا ہوں, بلکہ ختم نبوت کا یہ بھی انکار ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہماری کوئی ایک ایسی شخصیت آنے والی ہے, ہمارا کوئی ایسا مقتدا آنے والا ہے, ہمارا کوئی ایسا خلیفہ آنے والا ہے, ہمارا کوئی ایسا امام آنے والا ہے جو دنیا میں آ کر رسول اللہ کی شریعت کو بدل دے گا. جس طرح قیامت کی صبح تک نبوت آمنہ کے لال کی, اسی طرح قیامت کی صبح تک شریعت بھی آمنہ کے لال کی. رسول اللہ کی نبوت کا منکر بھی کافر, رسول اللہ کی شریعت کا منکر بھی کافر. آپ کی نبوت پر بھی اب مہر لگ چکی ہے, کوئی اور نبوت نہیں چل سکتی. آپ کی شریعت پر بھی مہر لگ چکی ہے, کوئی اور شریعت نہیں چل سکتی. اس لیے جو لوگ شریعت بدلنے کی کوشش کریں وہ بھی ختم نبوت کے منکر, اور جو کلمہ بدلنے کی کوشش کریں وہ بھی 1975 سے لے کر آج تک پاکستان کے سرکاری اسکولوں میں دو کلمے پڑھائے جا رہے ہیں. دو کلمے, یاد رکھو میرے آقا جو دین لائے, جو شریعت لائے, جو نظام لائے, میرے آقا جو اسلام لائے اس کا کلمہ ایک ہے, اس کے کلمے دو نہیں ہے. کلمے کی تبدیلی بھی ختم نبوت کا انکار ہے, کلمے کی تبدیلی بھی ختم نبوت کا انکار ہے. اور یہاں تو حکمرانوں نے یہ گل کھلائے کہ صرف کلمہ کیا بدلا, دین ہی بدل دیے. دو دینیات پاکستان کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں. میرا سوال ہے کہ آج دو دینیات تم اس ملک میں پڑھا رہے ہو جو اسلام کے نام پر بنا, اور اگر تم سے کوئی غیر مسلم پوچھ لے کہ مسلمانوں پاکستان کے حکمرانوں اور پاکستان کے لوگوں تم ہمیں بتلاؤ تو صحیح, تمہارے نبی ایک دین لائے ہیں یا دو دین, تو کیا جواب دو گے؟ ہمارے نبی کتنے دین لائے؟ کتنے دین لائے؟ بھٹو نے کتنے دین بنائے؟ بھٹو نے دو دین بنائے. ضیاء الحق کے دور میں دو دین پڑھائے گئے, جلیجو کے دور میں دو دین پڑھائے گئے, بے نظیر نواز شریف کے دور میں دو دین پڑھائے گئے. سپاہ صحابہ یہی کہتی ہے دین ایک ہے, شریعت ایک ہے, دینیات ایک ہونی چاہیے, دینیات دو
نہیں ہونی چاہیے,
کلمہ ایک ہونا چاہیے, کلمے دو
نہیں ہونی چاہیے.
یہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا یہ انکار ہے. ایک دینیات کی بنیاد پانچ چیزوں پر, کلمہ, نماز, حج, روزہ, زکات, ایک دینیات کی بنیاد سات چیزوں پر, یہ کیسے ہو سکتا؟ تو میں عرض کر رہا تھا عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہندوستان کی دھرتی پر مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کا گروہ تھا. علماء کرام نے قربانیاں دی, سزائے موت کے فیصلے سنائے گئے علماء کو, گولیوں سے اڑایا گیا علماء کو, مگر وہ پیچھے نہیں ہٹے. ایک وقت آیا کہ پاکستان کی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, شہیدوں کا خون رنگ لائے گا, اسیروں کی قربانی رنگ لائے گی, پاکستان کی اسمبلی بالآخر انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے گی جنہوں نے کلمہ تبدیل کیا, جنہوں نے دین کی بنیادیں تبدیل کی, جنہوں نے دین کا حلیہ مسخ کیا, جنہوں نے زکات کا انکار کیا, جنہوں نے نبی کے یاروں کی عظمت اور ناموس کا انکار کیا, انہیں بھی قادیانیوں کی طرح غیر مسلم اقلیت قرار دیا جانا چاہیے. نہیں دے رہا, وقت آئے گا. اور یاد رکھو, عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ اگر اس عقیدہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی نظریں ہٹا لی جائیں پھر پورا کا پورا دین کی عمارت منہدم ہو کر رہ جاتی. بھئی دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بھی ایک باب ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے, ہر نبی کے دو کام تھے. ایک کام اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق, دوسرا کام اپنے سے بعد والے نبی کی بشارت. پہلے نبی کی تصدیق, حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو نوح علیہ السلام کی تصدیق کی, ہود علیہ السلام کی تصدیق کی, سارے علیہ السلام کی تصدیق کی, حضرت اسحاق نے حضرت ابراہیم کی تصدیق کی, حضرت یعقوب نے حضرت اسحاق کی تصدیق کی, حضرت یوسف نے حضرت یعقوب کی تصدیق کی, حضرت موسیٰ نے حضرت یوسف کی تصدیق کی, حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کی تصدیق کی, حضرت یوشا نے حضرت ہارون کی تصدیق کی, حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت یوشا کی تصدیق کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جناب زکریہ علیہ السلام کی تصدیق کی, رسول اللہ آئے تو سارے نبیوں کی تصدیق کی. وہ مصدقم, تصدیق کرنے والے بین یدیا, ان نبیوں کی جو پہلے تشریف لا چکے ہیں, تصدیق کر رہے ہیں, اور تصدیق کے ساتھ ساتھ آنے والے نبی کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں. جب باری آمنہ کے لال کی آئی, سارے نبیوں کی تصدیق تو آمنہ کے لال نے, کی, اور آمنہ کے لال کی تصدیق صدیق نے کی. آمنہ کے لال کی تصدیق شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اسی پر نقطہ لکھا ہے, فرمایا صدیق اکبر ہے تو صحابی, مرتبہ تو صحابیت کا ہے, مگر ابو بکر نے کچھ کام ایسے کیے ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے صدیق مرتبہ رسالت پہ کھڑا ہوا ہے. کچھ کام ابو بکر نے نبیوں والے کیے, وہ کام جو ہر نبی کرتا تھا, پہلے نبی کی تصدیق, جس نبی نے سارے نبیوں کی تصدیق کی اس نبی کی تصدیق کرنے والا صدیق ہے, اس نبی کی تصدیق کرنے والا میں نے کہتا, قرآن کہتا ہے والذی جا بالصدق وصدق بھی, وہ دیکھو جو سچائی لایا, اور اسے بھی دیکھو جس نے سچائی کی تصدیق کی. سچائی لانے والے حضرت محمد الرسول اللہ, سچائی کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق, سب کہہ دو رضی اللہ تعالی, کیسی تصدیق کرنے والے. فرمایا ابو بکر کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہا کرو, ابو بکر کے بارے میں کوئی شکایت مجھ پہ میرے پاس نہ لائے, ابو بکر کے بارے میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں. کیوں؟ فرمایا ابو بکر وہ ہے کہ اس کے علاوہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت اور رسالت کو پیش کیا, میں نے جسے بھی دعوت دی, اس نے کہا کچھ غور کر لینے دو, سوچ لینے دو, مشورہ کر لینے دو. کوئی سوچ میں پڑ گیا, کوئی مشورے کے لیے چلا گیا, کوئی انکار کرنے لگ گیا, کسی نے پتھر اٹھانے شروع کیے, ایک ہی تو ابو بکر ہے. میں نے کہا او کہافہ کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں, اس نے کہا او عبداللہ کے بیٹے میں تیری تصدیق کرتا ہوں. ایسی شخصیت ایسی شخصیت جس نے حضرت ایسی شخصیت جس نے تصدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بس بھائی نعرہ بھی ایک اتنا لمبا نہ کر دو کہ وہ بات کا ربط ہی ختم ہو جائے. ایسی شخصیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح کو حیران و پریشان تشریف فرما تھے بیت اللہ میں. ابو جہل کا گزر ہوا, اس نے لوگوں سے کہا یارو عجیب بات ہے, میں نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں نے آج ابن عبداللہ کو بہت حیران اور پریشان دیکھا ہے, آج تک میں نے کبھی انہیں اتنا پریشان نہیں دیکھا. ہم نے گالیاں دی وہ مسکراتے رہے, ہم نے پتھر مارے وہ دعائیں دیتے رہے, ہم نے دھکے دیے ان کے چہرے پہ تبسم کھلتا رہا, لیکن آج وہ حیران اور پریشان ہے. پوچھو تو صحیح. جا کے کہا بھتیجے بتلا کسی نے کوئی آپ کو بات کہی ہے, کوئی کسی طرف سے تکلیف آئی ہے, ہم کوئی آپ کا تعاون کر سکتے ہیں, بتلائیے آپ کو کیا ہوا. آپ نے فرمایا کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا, نہ کسی نے ستایا ہے, نہ کسی طرف سے کوئی بری خبر ہے. تو کہنے لگا ابو جہل بھتیجے پھر یہ بتاؤ کہ خاموش کیوں بیٹھے. ویسے سچی بات ہے تھے وہ کافر اور بےمان اور تمام امت کے کافروں کے بھی سردار, کچھ اخلاقیات تھی, کچھ اخلاقیات تھی, کچھ انسانی تہذیب کے اصولوں پر وہ لوگ کاربند تھے. بڑے پیار سے پوچھتا ہے کیا بات ہے آج آپ پریشان ہیں. آپ نے فرمایا میں پریشان اس لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی نعمت عطا کی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایسی شان حاصل ہوئی ہے, میں سوچتا یہ ہوں اگر میں اس کا اظہار کروں گا تم انکار کرو گے اور انکار کر کے دائمی جہنم کا شکار ہو جاؤ گے. میں سوچتا یہ ہوں کہ میں تمہارے سامنے اس بات کو بیان کروں تو کیسے کروں. انہوں نے کہا آپ بات کریں, آپ کی بات کو تو جھٹلایا نہیں جاتا, آپ جب بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں. ہاں باقی آپ کی باتیں ساری سچی ہیں, اے جو ہمارے بتوں کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں یہ ہمیں پسند نہیں ہے, ورنہ محمد تو بات کرتا جائے ہم سنتا جائے, تو کہتا جا ہم سنتے چلے جائیں, ہم تو ہمیشہ یہ اپنی عادت بنائے ہوئے ہیں, جب تو بولتا ہے ہم خاموش ہو جاتے ہیں, جب تو چلتا ہے ہم تجھے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بتلا تو صحیح کہ تو نے کیا دیکھا ہے. ابھی عبد ہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, اس پاک ذات نے مجھے رات کو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک سیر کرائی ہے, میں یہاں سے راتوں رات بیت المقدس گیا ہوں, وہاں جا کر میں نے انبیاء کی نماز کی امامت کی ہے, پھر وہاں سے مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا, میں آسمانوں سے واپس آ گیا ہوں. ابو جہل نے کہا آسمانوں کی بات کا تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن یہ بتلا کہ تو اس بیت المقدس کی بات کرتا ہے جو ملک شام اور فلسطین میں ہے. آپ نے فرمایا ہاں, عرب تھے, تاجر تھے, شام کی منڈیوں میں جاتے رہتے تھے, بیت المقدس کا سفر کرتے رہتے تھے, وہ جانتے تھے کہ یہاں سے ملک شام کئی مہینوں کا سفر ہے, کئی مہینے لگ جاتے ہیں آنے جانے میں, اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں راتوں رات بیت اللہ سے پرواز کر کے بیت المقدس پہنچا, وہاں میں نے انبیاء کی امامت کروائی, انبیاء علیہ السلام نے وہاں خطبے ارشاد فرمائے, رسول اللہ کو بشارتیں دیں, آپ کے لیے بڑے بڑے عظیم کلمات ادا کیے, پھر آپ راتوں رات واپس بھی آ گئے. آپ نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہوا ہے. ابو جہل نے کہا اچھا یہ بتلا اگر میں چند لوگ اور لے کر آؤں تو وہی بات جو آپ نے میرے سامنے کہی ہے ان کے سامنے بھی کہہ دو گے. آپ نے فرمایا میں کہہ دوں گا. وہ اور لوگوں کو لے آیا, آؤ بھائی آؤ آؤ, ہم روزانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں, ہم ان کی باتوں کا انکار کرتے ہیں, لیکن لوگ پھر بھی ان کو مان رہے ہیں. آج وہ بات کہہ رہے ہیں کہ آج تو ان کے پیروکار بھی اسے نہیں مانیں گے. اور لوگ آئے مل کر, کہا کیا بات ہے. ابو جہل نے کہا او میرے بھائی کے بیٹے بھتیجے, یبنا اخی, او میرے بھائی کے بیٹے, وہی بات دہراؤ, وہی کہانی سناؤ جو مجھے سنائی تھی. آپ نے فرمایا سنو. آپ نے پھر فرمایا کہ اس طرح میں بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک گیا, وہاں سے آسمانوں پر گیا, پھر راتوں رات واپس آ گیا. تو وہ سارے سن کر حیران ہو گئے, حیران ہو کر کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص راتوں رات جائے مہینوں کا سفر کر کے واپس آ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. انکار کرتے ہوئے چلے گئے, کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. ابو جہل نے کہا تم جو مرضی کرو, اب میرا کام دیکھو, ایسے کرو ابو قحافہ کے بیٹے کو تلاش کرو، ابو قحافہ کے بیٹے کو تلاش کرو، آج ہے وہ دن کہ جس دن ہم ابو بکر سے یہ بات منوا لیں گے کہ تیرا یار جو کچھ کہتا ہے وہ ماننے کے قابل نہیں ہے. انہوں نے کہا تلاش کرو، پتا چلا وہ سفر پر تشریف لے گئے ہیں. اس راستے پر کھڑے ہو گئے جس راستے سے واپسی تھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سرے شام قافلے کے ہمراہ مکہ واپس پلٹ رہے ہیں. عجیب منظر آنکھوں کے سامنے ہے کہ سرداران قریش، مکہ کے بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے سیٹھ اور سرمایہ دار لوگ اور سردار چودھری قسم کے لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. آئیے آئیے تشریف لائیے، خوش آمدید، جی آیا نو ست بسم اللہ، آئیے ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ کوئی بات اندر ضرور ہے. آپ ٹھہر گئے، سب سے فردن فردن ملے، کہنے لگے ابو بکر ہم تو بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. فرمایا خیر تو ہے؟ کہنے لگے ہاں خیر ہے، ہم نے آپ سے ایک بات کرنا ہے. ارشاد فرمایا پوچھو کیا بات ہے. تو کہنے لگے ابو بکر ہم نے آج تک تیرے ساتھ جھگڑا کیا، ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، تو نہیں چھوڑتا، پتھروں سے مارا، لڑائی ہوئی، بائیکاٹ ہوئے، جھگڑے ہوئے، سب کچھ ہو گیا، مگر تو اپنی جگہ سے نہیں ہلا. چلو چھوڑ اس بات کو، آج یہ بتلا اگر کوئی شخص یہ کہے میں رات رات کو بیت المقدس چلا گیا، وہ جو ملک شام میں ہے، پھر میں رات رات کو واپس بھی آ گیا، یہ بتلا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ یہ کہتا کون ہے، یہ بتلاؤ کہ یہ بات کہتا کون. کہتے نہیں چھوڑ اس بات کو، تو یہ بتلا کہ یہ ہو سکتا ہے. فرمایا تم یہ بتلاؤ کہ یہ کہتا کون ہے. انہوں نے کہا یہ ممکن ہے؟ فرمایا ہاں ممکن ہے اگر دنیا میں ایک کہے، نہ ممکن ہے اگر تم کہو، نہ ممکن ہے اگر کوئی اور دعویٰ کرے، نہ ممکن ہے اگر کوئی اور بات کرے، مگر ممکن ہے اگر ایک کہے. انہوں نے کہا وہ کون؟ جواب دیا وہ آقا، وہ آقا، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ عبداللہ کا چاند ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے. اگر میرے یار نے کہا ہے کہ میں رات رات بیت المقدس جا کر واپس آ گیا ہوں، خدا کی قسم میں اسے ماننے کے لیے تیار ہوں. کہنے لگے ابو بکر کہنے لگے ابو بکر عجیب بات ہے، تو وہ بات کر جاتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، جو عقل میں نہیں آتی. تو نے تصدیق تو کر دی ہے مگر سچ بتلا، بیٹھ ہمارے پاس، ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا تم تو چھوٹی سی بات لائے ہو، تم تو بہت چھوٹی بات لائے، میں تو اس سے بھی بڑی بات ماننے کو تیار ہوں اور مانتا ہوں. عرض کیا وہ کیا؟ فرمایا تم تو یہ کہتے ہو نا کہ کیسے جا سکتے ہیں راتوں رات، کیسے آ سکتے ہیں راتوں رات. فرمایا ہم تو یہ مانتے ہیں ابھی جبریل عرش سے آیا، ابھی وہی لایا، ابھی بات کی، ابھی واپس چلا گیا. ہم تو جبریل کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں وہ پل جھپکنے میں آسمانوں سے اترتا ہے، پل جھپکنے میں واپس چلا جاتا ہے. انہوں نے کہا وہ تو فرشتہ ہے، وہ تو ایسا ہو سکتا ہے. فرمایا اب جبریل اگر پلک جھپکنے میں آ جا سکتا ہے، اور جبریل تو میرے نبی کے در کا غلام ہے، جب نبی جبریل تو خدا نے یہ طاقت بخشی ہے، میرا نبی تو جبریل سے اعلیٰ ہونا ہے، جبریل عرش سے پلک جھپکنے میں آ سکتا ہے تو میرا نبی اس سے بھی پہلے جا سکتا ہے اور آ سکتا. تب سے جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، فرمایا لوگو آج سے پہلے اسے ابو بکر کہتے تھے، آج کے بعد اسے صدیق اکبر کہو. تصدیق کرنے والا وہ کام کیا ابو بکر نے جو کام پہلے ایک نبی کے لیے دوسرا نبی کرتا رہا. دو کام، پہلے نبی کی تصدیق، آنے والے نبی کی بشارت، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پہلوں کی تصدیق کی لیکن کسی نبی کی بشارت نہیں. کسی نبی کی بشارت نہیں دی. کیوں؟ کہ اب سلسلہ نبوت بند ہو گیا، سلسلہ نبوت بند ہو گیا. مرزائیوں کا بڑا بہترین انداز ہے ایک دھوکے پر مبنی، کہتے ہیں جی یہ بتائیں رسول کا تشریف لانا یہ باعث رحمت نہیں ہے. آدمی کہتا ہے واقعی نبی کا تشریف لانا تو رحمت کا باعث ہے، امت کے لیے مغفرت کا باعث ہے، بخشش کا باعث ہے. تو کہنے لگے پھر یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر نبیوں کو بھیج کر جو رحمت و بخشش جو عظمت کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ ختم کر دیا گیا. یہ تو پھر اس امت کے لیے تکلیف والی بات ہوئی, یہ تو اس امت سے خدا کی ناراضگی ثابت ہوئی نا کہ خدا نے نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا. جناب عجیب بات ہے, مولوی تو آ سکتا ہے, خطیب تو آ سکتا ہے, مجدد تو آ سکتا ہے, اور کتب ابدال تو آ سکتا ہے, مگر نبی نہیں آ سکتا. تو جواب یہ ہے کہ نبیوں والا کام اب خلاق کے عالم نے اس امت کے سپرد کر دیا. اب نبی نہیں, تسلسل سے نبی آتے رہے اور بشارت دیتے رہے. ہوتا یہ ہے ایک آدمی جب سفر پہ جا رہا ہو تو وہ کہتا ہے بھائی میں جا رہا ہوں, میرے پیچھے ایک اور آ رہا ہے, اس کا انتظار کرو. وہ آ رہا ہے, کہنے لگا پہلا جو گیا ہے وہ ٹھیک تھا, ایک میرے پیچھے آ رہا ہے اس کا انتظار کرو. اگر آقا بھی یہ کہہ کے جاتے میں جا رہا ہوں ایک میرے پیچھے آ رہا ہے اس کا انتظار کرو, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آقا کی شان عظمت رفعت کے خلاف یہ بات تھی کہ نظریں آقا سے اٹھ کر کسی اور کا انتظار کریں, نظریں آقا سے اٹھ کر کسی اور کا انتظار کریں. یہ آقا کی عظمت کے خلاف ہے, یہ آقا کی شان کے خلاف ہے. دیکھیے رات ہوتی ہے, رات ہوتی ہے, ایک آدمی شام کے وقت دیا جلاتا ہے, اندھیرا زیادہ ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے دیے سے کام نہیں بنتا, اب لالٹن جلاؤ. اندھیرا اور زیادہ ہوتا ہے, کہتا ہے گیس جلاؤ, اس سے کام نہیں بنتا. جوں جوں شب کی تاریکی بڑھتی ہے اتنا ہی زیادہ روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ آفتاب, پھر کسی نے کہا کہ اب آفتاب طلوع ہو گیا ہے, کسی دیے کا انتظام کرو. آفتاب طلوع ہو گیا ہے, کسی لالٹن کا, کسی گیس کا انتظام کرو. کیوں؟ قرآن نے کہا کہ اللہ میرے پیغمبر آپ سراج منیر ہیں, آپ چمکتے ہوئے سورج ہیں, آپ چمکتے ہوئے. ہر نبی رشد و ہدایت کی شمع تھی, ہر نبی رشد و ہدایت کا روشن منارہ تھا, مگر آقا آئے ہیں تو رشد و ہدایت کا چمکتا ہوا سورج ہے. سورج سے آگے بھی کسی چیز کی طلب ہوتی ہے؟ سورج سے آگے کسی چیز کی طلب نہیں ہے. جب سورج آ گیا اب ستاروں کی ضرورت نہیں ہے, جب سورج آ گیا اب چاند کی بھی ضرورت نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت بنیاد اور اساس ہے. اگر اس عقیدے میں کمزوری آ جائے تو یاد رکھو پھر انسان کا پورا دین اور پورا کا پورا نظریہ بگڑ جائے گا. اسلام قائم نہیں رہ سکتا جب تک عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ ہو. اور پھر خاص طور پر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں, اجی پہلے تو وہ لوگ بھی عقیدہ ختم نبوت کا ایک لحاظ سے انکار کرتے ہیں. تھوڑی توجہ کریں, میں نئی بات آپ سے عمل کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں اجی دنیا بڑی ترقی کر گئی, سائنسی دور ہے, ایجادات کا دور ہے, علم کا دور ہے, لہذا اب 1400 سال پہلے والے قوانین کی بات نہیں کرنا چاہیے, اب 1400 سال پرانے نظام کی بات نہیں کرنا چاہیے, ہم نے بڑی ترقی کر لی, نیا نظام چاہیے, نئے اصول چاہیے, نئے ضابطے چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ بھی حقیقتاً دوسرے لفظوں میں ختم نبوت کے منکر ہیں. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں جو دین, جو شریعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے, آج وہ شریعت ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. اور یہ باتیں کہنے والے بہت لوگ ہیں. کبھی بے نظیر بھی کہا کرتی تھی, کہتی اسلام کی سزائیں پرانی ہیں, اسلام کا نظام دقیانوسی ہے, اسلام کی سزائیں وحشی ہیں, ہم جدید دور میں ہیں, ہمیں جدید دور کے مطابق اصول و ضوابط اپنانے چاہیے. یاد رکھو اب جدید دور کے نام پر, سیاسی دور کے نام پر کوئی شخص بھی پہلے کی جدید دور کے نام پر, سیاسی دور کے نام پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب سائنسی دور آ گیا ہے, نظام زندگی بدلو یا شریعت کے اصول بدلو. شریعت وہی رہے گی, اصول ضابطے وہی رہیں گے جو 1400 سال پہلے تھے, کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ ویسے کہتے ہیں جدید دور ہے, بھئی دور جدید ہے, ترقی کر لی ہے صنعت نے, ترقی کر لی ہے ایجادات نے, انسان تو وہی ہے, انسان میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے؟ بھئی 1400 سال پہلے جو انسان تھا اس کی آنکھیں دو تھی یا تین؟ آج کے انسان کی آنکھیں کتنی ہیں؟ اس کے ناک کتنے تھے؟ آج کے انسان کے کتنے؟ اس کے کان کتنے تھے؟ آج کے انسان کے کتنے؟ جتنا اس کا قد تھا اتنا آج کے انسان کا قد ہے، جس طرح اس کے منہ میں زبان تھی آج کے انسان کے منہ میں زبان ہے، جس طرح اس کے ساتھ پیٹ تھا آج کے انسان کے ساتھ پیٹ ہے۔ جب انسانوں میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے تو انسانوں کے لیے خدا کے قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ پھر ایک اعتراض کرتے ہیں، جی پہلے کیوں ہوتی رہی؟ پہلے ایک نبی ایک شریعت لائے، پھر دوسرے نبی آئے ان کی شریعت اور تھی، پھر اور نبی آئے ان کی شریعت میں ترمیم ہو گئی، پہلے کیوں ہوا؟ یہ بات سمجھو، ایک بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن اس کا جتنا قد ہوتا ہے ایک سال کے بعد اتنا ہی ہوتا ہے یا اس سے بڑا ہوتا ہے؟ تو ماں پہلے دن اپنے بچے کے لیے جو قمیض سلوائے گی چھ مہینے کے بعد وہی قمیض پہنائے گی یا دوسرا؟ سال کے بعد وہی قمیض پہنائے گی یا دوسرا؟ دو سال کے بعد وہی قمیض پہنائے گی یا دوسرا؟ دو سال کے بعد قمیض اور بڑھ گیا، چار سال کے بعد قمیض اور بڑھ گیا، دس سال کے بعد قمیض اور بڑھ گیا، پندرہ سال کے بعد قمیض اور بڑھ گیا، لیکن ایک وقت آتا ہے جب عمر پچیس سال ہو جاتی ہے، اب جو قمیض بن گیا ہے اب یہ بڑھاپے تک بدلے گا؟ بدلتا ہے؟ دیکھو شروع میں بدل رہے ہیں، ہر مہینے بعد بدلے، ہر سال بعد بدلے، ہر چھ ماہ کے بعد بدلے، ہر نو ماہ کے بعد بدلے، مگر پچیس سال کے بعد جو ناپ آ گیا اب یہ بدلنے والا
نہیں،
اب یہ قد نہ گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح انسانیت پہ دور آئے، ایک انسانیت کا آغاز تھا، ایک انسانیت کا ابتدائی دور تھا، ایک انسانیت کا دور طفلی تھا، بچپنے کا دور تھا، جیسے جیسے انسانیت آگے بڑھ رہی تھی اس کے لیے نظام آ رہا تھا، انسانیت بلوغت کی طرف جا رہی تھی اس کے لیے نظام ترمیم ہو کر آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ تشریف لائے تو انسانیت اپنی عمر تبھی کو پہنچ گئی۔ اب انسانیت کے دور میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے، اس کے لیے آنے والے قانون میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ اب قیامت تک وہی انسانیت چلے گی اور قیامت تک وہی شریعت چلے گی، کوئی شریعت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ بھائی ایک ساتھی نے چٹھی لکھی ہے کہ جنگ میں سنتی نمائش لگ رہی ہے جس میں بے حیائی بے غیرتی ہوتی ہے، حکومت کے ہم یہ بات نوٹس میں لاتے ہیں، ہماری طرف سے ایک سنتی نمائش نہیں ہزار لگائیں مگر بے حیائی کا توڑ کریں، فحاشی اور یعنی کا سدے باب کریں، اس کے لیے باضابطہ طور پر وہاں ایسے انتظامات کیے جائیں کہ وہاں کوئی ماں بہن بیٹی کی نہ بے حرمتی ہو اور نہ اس پر کوئی آوازہ کسے، اگر ایسی کوئی بات ہوئی انتظامیہ اور حکومت نے نوٹس نہ لیا انشاءاللہ اس کا موقع پر ہی نوٹس لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا۔ اگلی بات، آج 17 ربیع جمادی الثانی ہے، 22 جمادی الثانی یوم وفات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر سپاہ صحابہ ہر سال مدے صحابہ کے جلوس نکالتی ہے یا نہیں نکالتی؟ نکالتی ہے نا، لہذا اس سال بدھ کے روز، نہیں منگل کا دن تو نہیں ملتا، آج 17 ہے، ہفتہ 18، اتوار 19، سوموار 20، منگل 21، بدھ 22، بدھ کے روز 2 بجے ظہر کی نماز کے بعد اسی مسجد سے حسب ثابت جو 11 سالوں سے سلسلہ جاری ہے مدے صحابہ کا جلوس نکالا جائے گا، آپ اس میں شریک ہوں گے اور پورے ملک میں یہ جلوس نکالے جائیں گے۔ میں حکومت وقت سے کہوں گا 11 سال سے ہمارے مدے صحابہ کے جلوس نکل رہے ہیں، ہم ان کے راستے میں رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ ہاں یہ جلوس اسی دن ختم کر دیے جائیں گے جس دن حکومت ہمارا مطالبہ مان لے کہ یا تو پاکستان میں کسی روز بھی چھٹی نہ کی جائے، کسی روز بھی سرکاری تعطیل نہ کی جائے۔ اگر معمولی باتوں پر تعطیل کرنی ہے، شگاکوں میں غیر مسلم مزدور مر گئے چھٹی یہاں ہو رہی ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے چھٹی یہاں ہوتی ہے، کرکٹ کا میچ جیت جاتے ہیں چھٹی یہاں ہوتی ہے، پھر یوم محرم کے دنوں میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، پھر حضرت صدیق اکبر کے یوم پر بھی چھٹی، اور اسے سرکاری طور پر منایا جانا چاہیے۔ یہ مطالبہ ہے، جب تک یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا یہ جلوس نکلیں گے، تم نکالو گے نہیں نکالو گے؟ اگر رکاوٹ ہو پھر بھی نکالو گے نہیں نکالو گے؟ جو کہتے ہیں ہم 22 جمادی الثانی کو اس جھنگ میں، جو جھنگ کے رہنے والے ہیں، ہم 2 بجے اس جلوس میں آ کر یہاں شریک ہوں گے، وہ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں آپ ہوں گے شریک؟ وہ لوگ وعدہ نہ کریں جو دوسرے شہروں کے ہیں، جنہوں نے وعدہ کرنا ہے اس شہر کے وہ ہاتھ کھڑے رکھیں، ہاتھ کھڑے رکھیں، کریں گے، تشریف لائیں گے، جزاکم اللہ تعالی۔ یہ 22 جماعت الثانی کا جلوس ہے، آپ نے اس میں تشریف لانا ہے، اسی طرح 14 ستمبر اگلے جمعے کو بعد نماز عشاء قائد سپاہ صحابہ مولانا علی شیر حیدری صاحب کا خطاب جھنگ سٹی میں ہو رہا ہے، اس میں بھرپور شرکت کریں. واخر دعوانا